أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اسلام میں دم ہو گئے اور اسلام پیروکار بن گئے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. مسئلہ ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم انہیں نیک کاموں کی وحی کرتے ہیں. وحی کا لفظ ہے, اب وحی بمعنی وہ وحی نہیں ہے, وحی تشریعی نہیں ہے. وحی تشریعی کیا ہوتی ہے؟ وحی تشریعی ہوتی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار ختم مرتبت پر قرآن اور احکامات دین کی صورت میں لے کر آتے تھے, وہ وحی تشریعی کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ شیاطین کے لیے بھی استعمال کیا ہے, وحی کا لفظ شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال کیا ہے, اور دوسری معصوم اور غیر معصوم ہستیوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, یعنی ہم جو وحی کرتے ہیں وحی بمعنی الہام بھی ہے اور دوسری ہدایت الہی بھی شامل ہے, کہ فعل خیرات کی یعنی نیک کاموں کا انجام دینے کی ہم نے وحی کی ہے. پھر اقام الصلاۃ, پھر کہا کہ یہ نماز قائم کرنے کی وحی ہے. وایتاء الزکاۃ, اور یہ زکات کو ادا کرنے کی وحی ہے. وکانوا لنا عابدین, اور اس تمام عرصے میں وہ ہمارے مطیع اور نیک اور فرمانبردار بنے تھے. اس بنا پر میں چاہتا ہوں کہ امام خمینی کی سیرت سے در حقیقت یہ جو نقطہ ہے, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, کہ ہم نے نیک کاموں کی وحی کی. نیک کون سے کام ہیں جن کی خاص طور پر وحی کی جا رہی ہے؟ وحی سے مراد وحی تشریعی نہیں ہے. میں واضح کر چکا ہوں, حضرت زہرہ پر وہی نازل ہوتی تھی, حضرت زہرہ پر بھی حضرت جبرائیل نازل ہوتے تھے, اور اس وحی کو جو وہ باتیں کرتے تھے, آکے کلام کرتے تھے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ سے, اس کو امیر المومنین لکھتے تھے, اور لکھنے کے بعد اس کتاب کو کتاب فاطمہ کی شکل دی گئی, جو آج تک ایک کے بعد ایک آئمہ سے ہوتے ہوئے آج امام زمانہ تک موجود ہے, صحیح فاطمیہ. یوں تو اللہ تعالیٰ نے تمام اچھائیوں کو ہماری فطرت میں رکھا ہے, جتنے بھی نیک کام ہیں وہ ہماری فطرت میں موجود ہیں. توجہ کیجیے گا, سچ بولنا فطری کام ہے. کسی کے سکھانے سے سچ بولنے کی طاقت و صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. انسان سچائی کو صداقت کو پسند کرتا ہے, ظلم سے نفرت کرتا ہے. یہ ظلم سے نفرت فطری ہے, نیچرل ہے. نیک کاموں سے محبت فطری ہے, نیچرل ہے, انسان کو پسند ہے. اسی طرح بہت سارے کام فطری ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت, سورہ روم میں ارشاد فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر انسانوں کی فطرت بنائی گئی ہے. اللہ کی فطرت گناہ کی معصیت کی نہیں ہے, بلکہ اللہ کی فطرت نیکیوں کی خوبصورتیوں کی فطرت ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت قرار دی, تمام اچھائیاں انسان کے اندر رکھی ہیں. یہی وجہ ہے جب بھی انسان کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے, گناہ یہ نہ کرو, یہ گناہ ہے, یہ نہ کرو. ایک الارم کی گھنٹی خدا نے ہمارے اندر رکھی ہے, لیکن بعض اوقات انسان نہیں سنتا اور گناہ کر لیتا ہے. لیکن وہ آواز اس کے اندر سے ضرور پیدا ہوتی ہے, اس کے کانوں تک جاتی ہے, اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, دیکھو جو تم کام کرنے جا رہے ہو یہ کام غلط ہے, گناہ ہے, خدا کی مخالفت نہ کرو. بعض اوقات انسان سن لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, نہیں کام کرتا. بعض اوقات کر لیتا ہے, بعد میں پشیمان ہوتا ہے. تو خدا نے فطرت میں رکھی ہے. تو یہاں پر یہ کہنا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, یہ فعل خیرات, یہ کارہائے نیک, نیک کاموں کی وحی کیا ہے؟ در حقیقت اگر میں یوں کہوں, امام خمینی کی سیرت میں جو ان کی ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے, ایک مفسر ہونے کی حیثیت سے, ایک معلم ہونے کی حیثیت سے, ایک مدرس ہونے کی حیثیت سے, ایک مبین دین ہونے کی حیثیت سے, ایک مجتہد ہونے کی حیثیت سے, ایک سیاست دان ہونے کی حیثیت سے, ایک ماہر اخلاق و تعلیم ہونے کی حیثیت سے, جو ان کی خصوصیات ہوں اپنی جگہ, لیکن امام خمینی کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ جس نے انہیں پوری دنیا کے سامنے در حقیقت واضح اور رونما کیا اور روشناس کرایا, وہ ان کا عالم ہونا اور ان کا سیاستدان ہونا ہے. کہ ایک عالم دین, ایک مجتہد سیاست میں اتنا بڑھ جائے, اتنا بڑھ جائے کہ اس زمانے میں یعنی 1970 میں اور اس کے بعد سے لے کر جو دو پول تھے, جو دو قطب تھے, امریکہ اور روس اس کو امام خمینی چیلنج کرتے ہیں عالم دین ہونے کے حصے سے اور اس کو نابود کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ امام خمینی نے جس طریقے سے کام کیا, آج ان کے اسلامی انقلاب کی شعائیں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں, آج پوری دنیا میں اسلامی بیداری آ رہی ہے. ترکی کو دیکھیے, اب وہاں پہ اسلامی بیداری, وہ ترکی جو ایک عرصے تک بہت اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا کے پیش کرتا رہا, لیکن یہ دہشت گردی کی لپیٹ میں آ کر اس نے شام میں جو بھی حالات ہوئے سعودی عرب کے ساتھ مل کر, جو بھی انہوں نے گیم کھیلا, اب اس کی اپنی خود باری آئی ہے. وہاں پہ انشاءاللہ انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے, عوام بیدار ہو چکے ہیں. مصر میں, یمن میں, بحرین میں, مختلف جگہ پہ جو بیداری ہے, یہ امام خمینی کا بویا ہوا بیج ہے. تو امام خمینی کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی کہ انہوں نے قوموں کو زندگی کا درس دیا. وہ مسلمان جو ایک عرب سے زیادہ تھے وہ سو رہے تھے, اور یہ کہا جاتا دین افیون ہے, دین یعنی نماز روزہ پڑھو سو جاؤ, گھوڑے گدھے بیچ کے سو جاؤ جس کو ہم کہتے ہیں نا, تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہونی چاہیے, تمہارا تیل کون لے جا رہا ہے, تمہارے ملک پہ قبضہ کون کر رہا ہے, تمہارا وزیر اعظم کون ہے, تمہارا صدر کون ہے, کون سیاست میں آ رہا ہے, کون سیاست میں جا رہا ہے, تمہیں کوئی فکر, تم اپنے آؤ, خوب نمازیں پڑھو, یہ مفاد جنان میں کتنا خوب اٹھا کے پڑھو, اور تمہیں باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دین افیون تھا, صلاح دینے والا تھا, ٹیبلٹ تھا, نیم کی گولی تھی, جو کھاتا تھا وہ سو جاتا تھا. مولوی بھی سو رہے تھے, ملا بھی سو رہے تھے, مشتہد بھی سو رہے تھے, نمازی بھی سو رہے تھے, قاری قرآن بھی سو رہے تھے, سب سو رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ بتایا کہ دین انفرادیت کا نام ہے, آؤ نماز پڑھو, جتنا عبادت کرنا ہے کرو, جتنا ماتم کرنا ہے کرو, جتنا علم اٹھانا اٹھاؤ, ابھی تمہیں اجتماعیت سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. یہ دین افیون تھا, یہ عزاداری افیون تھی ہمارے لیے, کہ جو ہمیں تحرک و بیداری پیدا نہیں کر رہی تھی ہمارے اندر. لیکن امام خمینی نے آ کے کہا کہ دین افیون نہیں ہے, دین بیداری کا نام ہے, دین شعور کا نام ہے, دین تحرک کا نام ہے, دین حرکت کا نام ہے, دین ظلم کے خلاف احتجاج کا نام ہے, دین ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت و مدد کا نام ہے. دین یعنی در حقیقت اپنے ملک کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھوں میں لو, اپنی تقدیر و سرنوشت اور مستقبل و فیوچر کو اپنے ہاتھوں سے خود لکھو, اپنے مستقبل کے ملک کے لیے, اپنے ملک کے تعمیر و ترقی کے لیے تم انتخابات میں ہو, تم سیاست میں ہو, تم سیاسی شعور بیدار کرو. دین سونے کا نام نہیں ہے, سلانے کا نام نہیں ہے. یہ بھی ایک سازش تھی کہ جو ارباب اقتدار تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ طبقہ جو ہے یہ بس نماز روزے کرتا رہے, عزاداری کرتا رہے, اور ہم جو ہیں وہ ملک چلاتے رہیں, آپس میں جو ہے نا وہ دولتیں تقسیم کرتے رہیں, آج تیری باری, اگلی دفعہ میری باری, پھر میں آؤں گا, پھر تو آئے گا, اس طرح کر کے انہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا ہوا تھا. شاہی ایران ہو, پاکستان ہو, یا کوئی بھی ملک ہو, سب جگہ یہی تقریباً صورتحال تھی آج سے 30 سال پہلے. لیکن جب سے امام خمینی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا, لوگوں میں شعور بیدار کیا, تو وہ کون سا فعل خیرات ہے, وہ کون سا نیک کام ہے کہ جسے امام خمینی در حقیقت بیان کرنا چاہتے تھے, وہ ہے قوموں کی اجتماعی زندگی کا شعور قوموں کو دینا, قوموں کو ان کی اجتماعی زندگی کا شعور دینا کہ تم من حیث القوم, بحیثیت قوم بیدار ہو, باشعور بنو, اپنے حقوق کو پہچانو, اپنے دشمن کو پہچانو, اپنے دوست کو پہچانو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فعل خیرات کہ جس کو امام خمینی نے امت مسلمہ کے لیے ایک خطرناک بیماری کے علاج کی صورت میں اور دوا کی صورت میں تجویز کیا, وہ یہ ہے کہ قوموں کو بیدار ہونا چاہیے اور اپنا اجتماع شعور بیدار کریں. اس بنا پر یہ وہ فعل خیرات, یہ نیک کام ہے کہ جسے بھلا دیا گیا تھا, جسے پس پش ڈال دیا گیا تھا حوزہ علمیہ میں, مدارس میں, محافل میں, مساجد میں, امام بارگاہوں میں, یونیورسٹیز میں, زندگی کے ہر شعبوں میں در حقیقت دین کے اس چیپٹر کو بھلا دیا گیا تھا کہ دین اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہے. لوگ کہتے تھے, جیسے عیسائی کہتے ہیں نا, آئیے سنڈے کو آئیے, گرجا گھر میں آئیے, اللہ کی عبادت کیجیے, اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ, صرف سنڈے کا دن ہے, آئیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے, اس کے بعد پھر زیرو میٹر اور پھر سے اپنے کاموں کو. ویکینڈ کا جو تصور ہے یہ یورپ نے دیا ہے, سارے ہفتے کماؤ اور ویکینڈ پہ جا کر عیاشیوں کے مراکز میں, شراب خانوں میں, کیسینوں میں اور محفل رقص و سرور اور اس قسم کے معاملے میں جا کر وہ پیسہ جو تم نے پورے ہفتے کمایا اسے خرچ کر دو, پھر مشین بن جاؤ پیسہ کمانے کے. لوگوں کو اس سمت میں لگایا ہوا ہے اور ابھی بھی اکثریت اسی سمت میں در حقیقت ان کی عمریں ڈھلی جا رہی ہیں. لیکن موقع میں نہیں آئے اور انہوں نے بتایا کہ نہیں, قوموں کی اجتماعی زندگی ہے, اجتماعی شعور ہے اور اسے بیدار ہونا چاہیے اور تم من حیث القوم یہ کام کر سکتے. اور انہوں نے اپنی قوم کو بیدار کر کے نہ صرف کہ اپنے ملک کے, اپنے خطے کے, بلکہ بین الاقوامی حالات کو بدل کر یہ ثابت کیا, اگر کوئی قوم, کوئی ملت, کوئی امت اگر بیدار ہو جائے تو وہ اپنے ملک کو کیا, اپنے خطے کو کیا, وہ بین الاقوامی حالات کو بدل سکتی ہے. درود بھیجے محمد والا. تو یہ وہ کارہائے نیک تھے کہ جس کو ہم نے بھلا دیا تھا, فعل واوحینا الیہم فعل الخیرات, یعنی ہم سمجھتے تھے کہ نیک کام یہ کہ صدقہ دے دیا جائے, نیک کام یہ ہے کہ نماز پڑھ لی جائے, یہ بھی نیک کام ہے. لیکن یہ نیک کام صرف انفرادیت کی حد تک تھے, یہ نیک کام صرف ذاتیات کی حد تک تھے, یہ نیک کام صرف مخصوص رابطوں کے حدود کے اندر تھے. اس کا اجتماعی سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس کا ملکی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس کا قومی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس کا بین الاقوامی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. امام خمینی نے واپس آ کر اسلام کے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا ہے کہ رسول اللہ نے کیسے حکومت قائم کی. وہ مسجد میں آتے تھے تو طلاق بھی جاری کرتے تھے, نکاح بھی پڑھتے تھے, جہاد کا درس بھی یہیں سے ہوتا تھا, خود و بیداری اور برادری کی بات بھی یہیں سے کی جاتی تھی, دشمن شناسی کا درس بھی اسی محراب سے ہوتا تھا, تمام چیزیں زندگی کی اسی محراب سے ہوتی تھیں. وہاں پہ کلاسیفیکیشن نہیں تھی کہ جناب نکاح اور نماز جنازہ اور استخارے کے لیے تو یہاں آئیں اور اجتماعی مسائل کے لیے, قومی مسائل کے لیے آپ کسی اور کے پاس جائیں. نہیں, ایک ہی محراب تھی, ایک ہی مسجد تھی, ایک ہی قائد و رسول تھا اور وہی سارے کاموں کا انجام دیتا تھا. یہ وہ سبق تھا جس کو ہم بھول چکے تھے. اور دشمن نے آ کر اپنی شاطرانہ چالوں سے در حقیقت کیا کیا, ہمیں دین سے دور کیا, ہمیں اہل بیت سے دور کیا, ہمیں کہا کہ جناب آپ علم اٹھائیے, بس امام زمانہ کے لیے کام نہ کیجیے. لیکن امام خمینی نے آ کر امام زمانہ کے انتظار کا حقیقی معنی ہمارے سامنے بیان کیا کہ کس طریقے سے حقیقی انتظار کیا جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس یہ وہ نیک کام تھے کہ جن کو ہم نے بہت ہی مخصوص کاموں کے اندر مقید کر دیا تھا. تسبیح پڑھنا نیک کام, صدقہ دینا نیک کام, عطر لگانا نیک کام, نماز سے پہلے کنگھی کرنا سر اور داڑھی کے بالوں میں نیک کام, یہ سب مستحبات ہیں. سفید کپڑے پہننا نیک کام, مومنین کو دعوت دینا نیک کام. لیکن یہ نیک کاموں کی جو حدود تھی وہ بہت محدود تھی, نجی زندگی کی حد تک تھی. میں کہہ رہا ہوں معاشرے سے اور اجتماعیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ وہ فعل خیرات ہے, یہ وہ نیک کام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. قوموں کی اجتماعی زندگی میں نیک کام صرف صدقہ دینا نہیں ہے, یہ انفرادی زندگی کا نیک کام ہے. قوموں کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں خوشبو لگانا نیک کام نہیں ہے, بلکہ خیر سگالی کے پیغام کو دوسری اقوام, دوسرے ممالک تک پہنچانا ہے. قوموں کی زندگی میں صرف ایک دوسرے کو دعوت دینا نہیں ہے, بلکہ قوموں کی زندگی میں پوری قوم کو مخاطب قرار دینا ہے تاکہ ہم پوری قوم کی نجات کا انتظام کر سکیں. یہ وہ فعل خیرات ہے, یہ وہ نیک کام ہے جسے ہم بھول چکے تھے. اور امام خمینی نے آگے اپنی پوری جد و جہد کے ساتھ یہ بتایا کہ اگر چاہتے ہو کہ کامیاب ہو تو تمہیں قرآن و اہل بیت کی جانب لوٹنا ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام خمینی آئے اور انہوں نے بتایا ये जो आप विक्ट्री का साइन देखते हैं ना, ये समझते हैं अंग्रेजों की दी हुई है। वी 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 फॉर विक्ट्री कहते हैं ना इसको, दो उंगलियों से निशान मारते हैं। अक्सर लोगों को आदत हो जाती है, हमारे साथ बयान करते थे कि एक शख्स को बहुत आदत थी ऐसे विक्ट्री बनाने की, जहाँ कैमरा आता था वहाँ ऐसे बना लेता था। एक दिन नमाज पढ़ा था, नमाज पढ़ते पढ़ते कैमरा आ गया तो फिर ऐसे बनाने लगा। हम समझते हैं अंग्रेजों की दी हुई, ये लेडीज फर्स्ट का जो नारा है ये अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ है। खवातीन पहले, ये हम कहते हैं ना पहले खवातीन जाएं, लेडीज फर्स्ट का जो नारा है पहले खवातीन जाएं, ये भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है, ये भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह फिर किस्म। ये विक्ट्री जो है ना, विक्ट्री का साइन, ये भी अल्लाह ताला और उसके रसूल का दिया हुआ है। विक्ट्री यानी वी फॉर विक्ट्री यानी कामयाबी, यानी क्या मतलब, रसूलुल्लाह फरमाते हैं इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह इत्रकी वाहले बैती, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद चीले छोड़ जा रहा हूँ। दुनिया में कामयाब होना चाहते हो कुरान अहले बैत, आखिरत में कामयाब हो सुरखुरू होना चाहते हो कुरान अहले बैत। बस ये दो विक्ट्री का जो साइन है, एक कुरान है और एक अहले बैत है, यानी इन दोनों को साथ रखोगे दुनिया में भी कामयाब होगे, इनका दामन थामोगे आखिरत में भी कामयाब होगे। दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद, अगर कोई भी इज्जत और सरबुलंदी को चाहते हो तो कुरान और अहले बैत के साथ रहो। कुरान तुम्हें बताएगा, कुरान की 6,500 से ज्यादा आयात, जिनमें से 500 आयात तकरीबन फिक्री अहकाम को बयान करती हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ताज़ीरात, क़िसास, मर जाए तो कितनी किसको वसीयत दो, 500 आयात हैं, इनको फिक्री आयत, आयतुल अहकाम कहा जाता है, फिक्री अहकाम को बयान करने वाली आयत है। बकिया 6,000 के करीब आयत किस चीज को बयान करती हैं, वो माशरती मसाइल, इज्तिमाई मसाइल, सियासी मसाइल, सोशल लाइफ को बयान करती हैं, उस तरफ हमें तवज्जो ही नहीं होती। मुखमिन ने कहा कि ठीक है, एक फकी जो 60 साल 40 साल 50 साल कोशिश करता है, तब जाकर उन 500 आयात में बहस करने के बाद, उस पर तहकीक करने के बाद 300-400 सफ़े की अपनी तौज़ुल मसाइल लिखता है। ये 6,000 आयात पर बकिया जो मुश्तमिल कुरान है, इसकी तफसीर कौन लिखेगा, इसकी तफसीर कौन बयान करेगा, इसकी तशरीह कौन करेगा। ये वो नुक्ता था जहां मोहम्मद नहीं लाना चाहते थे। तो कौमों की इज्तिमाई जिंदगी में कौमों का अपना किरदार, ये वो मैं समझता हूँ ये वो नेक काम था इज्तिमाई सतह पर जिसे मोहम्मद ने याद दिलाया। और यही वजह है कि अपनी कौम को आपने बावर कराया, सियासी शऊर से बेदार किया, और सियासी शऊर के बाद आपने उनको हिम्मत और हौसला दिलाया, और आज तक वो कौम दुश्मन के सामने न सिर्फ डटी हुई है, खड़ी हुई है, जमी हुई है, बल्कि इल्मी मैदान में भी दुनिया की बड़ी ताकतों का मुकाबला कर रही है। कौन सा ऐसा हथियार है कि जो इस वक्त जमहूरी इस्लामी के पास नहीं है, इल्मी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, दीनी और मानवी लिहाज से भी। गर्ज ये वो नेक काम था। मैंने कहा कौमों की जिंदगी में नेक काम से तस्वीर पढ़ना नहीं होता, ये एक शख्स के लिए नेक काम, एक कौम के लिए नेक काम क्या है कि अपने शऊर को, अपने दायरे को, अपनी ताकत और तवानाई को पहचाने कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं। और यही वजह है कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने शऊर बेदार किया है कि उठो और अपने हकों के लिए जंग करो। और अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने साथ दिया और हम डटे रहे, जमे रहे, बिके नहीं, झुके नहीं। माना कि बहुत जोर था दुश्मन की सफों में, ये इमाम खुमैनी के लिए भी है, शहीद आरिफ हुसैनी के लिए भी और हमारे लिए भी है, माना कि बहुत जोर था दुश्मन की सफों में, कमजोर न थे हम और न मैदान से भागे, न कमजोर पड़े और न मैदान से भागे। क्यों? इसलिए कि हमें अपने वादे पर यकीन है, हमें अपने हदफ पर यकीन है, हमें खुदा के वादे पर यकीन है। वला तहिनु वला तहजनु अंतुम अलऊ इन कुंतुम मुमिनीन, कमजोर ना पड़ो, पाए से बाद में लफ्जिश ना आए, झुको नहीं, बिको नहीं, खौफ मलाल का शिकार मत हो, हुज्न हुज्न का शिकार मत हो, रंजीद खातिर ना हो, अंतुम अलऊ तुम कामयाब हो, तुम ऊंचे हो, तुम आला हो, तुम अरफा हो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, शर्त ये इन कुंतुम मुमिनीन के तुम ईमान आने वाले। اگر ایمان ہے تو تم کامیاب رہو گے. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. امام خمینی آئے اور انہوں نے قوموں کی سیاسی زندگی کا شعور بیدار کیا اور یہ بتایا کہ قومیں جب بیدار ہو جاتی ہیں, عوامی طاقت جب بیدار ہو جاتی ہے, مصر میں آپ نے دیکھا عوامی طاقت جب سامنے آئی, ایران میں آپ نے دیکھا عوامی طاقت جب سامنے آئی, اسی طریقے سے یمن میں آپ نے دیکھا عوامی طاقت, پاکستان جب بنا عوامی طاقت سامنے, جہاں جہاں عوامی طاقت سامنے آئی وہاں وہاں دشمن پسپا ہوا, اسے پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن قوموں کی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ رفتہ رفتہ آتی ہیں, بہت دھیرے دھیرے آتی ہیں. قوموں کا عروج بھی دھیرے دھیرے ہوتا ہے اور قوموں کا زوال بھی بہت رفتہ رفتہ ہوتا ہے. اس کو قرآن نے کہا استدراج, درجہ بدرجہ انسان تنزل کی طرف چلا جاتا ہے, اسی طریقے سے قوم بھی آہستہ آہستہ, اگر اس کو گائیڈ اور رہنما اس کے لیے کوئی نہ ہو تو وہ بھی آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے زوال کی طرف, اپنی نابودی اور ہلاکت کی طرف چلی جاتی ہے. اور امام خمینی یہی چاہتے تھے کہ اس چیز کو بیان کریں اور یہ بتائے کہ قوموں کی اجتماعی زندگی کے لیے تمہیں عمل کرنا ہوگا. ممکن ہے کہ تم نتیجہ دیکھو, ممکن ہے نہ دیکھو. امام خمینی نے جب تحریک شروع کی تو پوچھا آپ کی فوج کہاں ہے, کہا کہ ماؤں کی گودوں میں ہیں. 1964 میں, 1964 میں جب امام خمینی سے پوچھا کہ فوج کہاں ہے, کس کے ساتھ لڑیں, کہا کہ ماؤں کی گودوں میں پرورش پا رہی ہے. امام خمینی نے اپنے زمانے میں ایران کا عروج نہیں دیکھا, ایران کی ترقی نہیں دیکھی, اسلامی جمہوریہ اور اسلامی نظام کی بلندی نہیں دیکھی. ضروری نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں آج جو شعور بیدار ہے وہ علامہ شہید عارف حسینی کے زمانے میں نہیں تھا, لیکن شہید حسینی نے اپنا کام کیا اور اسلام میں شہادت پا گئے. ہمیں بھی اپنا کام کرنا ہے, خواہ ہم زندہ رہیں نہ رہیں, لیکن ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. محمد اپنے حصے کا کام کر کے گئے, شہید حسینی اپنے حصے کا کام کر کے گئے, شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اپنے حصے کا کام کر کے گئے, اور مختلف علماء اور جتنے بھی ہمارے افراد تھے سب اپنے اپنے حصے کا کام کر کے گئے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو قوموں کی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ بھی اچانک نہیں آتی ہیں, رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے آتی ہیں. قومیں بنتی بھی اسی طرح ہیں اور ٹوٹتی بھی اسی طرح ہیں. ایسا نہیں کہ ایک دن میں ٹوٹ جائیں ایک دن میں بن جائیں, ایسا نہیں کہ ایک دن میں عروج پا جائے ایک دن میں زوال پا جائے, رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ. اسلام کی نشاط ثانیہ میں تاریخ کا کردار یہ کربلا کا کردار ہے. شہید مطہری کی چار تقاریر پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا تھا, وہ چھپی ہے, اسلام کی نشاط ثانیہ میں کربلا کا کردار, کہ تاریخ کو لے کے چلے شہید مطہری, بتایا کس طریقے سے اندلس میں جب گلیوں میں روشنی ہوتی تھی, گلیاں پکی ہوتی تھیں, گندے پانی کی نکاسی کا بہترین انتظام تھا, تو لندن کی گلیوں میں کیچڑ اور تعفن اور بدبو پھیلی ہوئی ہوتی تھی. آج جسے گریٹر برطانیہ کہا جاتا ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا برطانیہ کی سلطنت میں, یہ وہی برطانیہ ہے کہ جو تاریخ اندلس اور قرطبہ اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں علم و ترقی اور شعور اتنا تھا کہ سویلائز زندگی کے مالک تھے مسلمان. لیکن کیا ہوا, آہستہ آہستہ کیسے تنزل ہوا, کیسے سلطنت عثمانیہ حصے بکھرے ہو گئی, ٹوٹ گئی, حصوں میں بکھر گئی, شیرازہ بکھر گیا, اس کے پھر اسباب بیان کے. بہرحال وہ میں بیان کرنا نہیں چاہتا, وہ پھر گفتگو سے ہٹ جائیں گے, کہ جب قومیں آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی ہیں. تو امام خمینی بتانا چاہتے تھے کہ قوموں کی اجتماعی زندگی میں معجزات کا کردار بہت بات میں آتا ہے. آپ یہ تصور مت کیجئے, رسول اللہ نے جب پہلی جنگ لڑی ہے تو کتنے افراد تھے, گنتی کے افراد تھے, گنتی کے جو انگلیوں پہ گنے جا سکے. سجدے میں چلے گئے رسول اللہ اور کہا خدا یہی تیرے بندے ہیں, یہی تیرے نام لے وہاں, یہی تیرے مجاہد ہیں, اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دین پھیلے, تیرا نظام پھیلے, تیری توحید پھیلے, تو ان کی حفاظت فرمائے، ان کو کامیابی عطا فرمائے. الحمدللہ مسلمانوں کو کامیابی ہوئی پہلی جنگ میں. تو عزیزان گرامی، قوموں کی زندگی میں آہستہ آہستہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. تو وہاں پہ خدا نے ملائکہ کے ذریعے سے مدد کی، لیکن کب؟ کہ جب مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری میں عمل کیا. قرآن سے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. حضرت موسیٰ کی قوم پر جب چاروں طرف سے عذاب نازل ہوا، یقتلون قتل کرتے تھے، یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم، عورتوں کو کنیز بنا لیتے تھے، بچوں اور مردوں کو اور جوانوں کو قتل کرتے تھے. بلاؤن عظیم، بہت عظیم امتحان تھا بنی اسرائیل کا، لیکن ڈٹ گئے. کہا کہ نہیں، اب ہم قیام کریں گے. حضرت موسیٰ کے ساتھ قیام کیا، اپنی ذمہ داری پر عمل کیا، ڈٹے، استقامت کی، جمے، صبر کیا، تحمل کیا. اب جب چلے تو سامنے دریا، حضرت موسیٰ اور پیچھے فرعون کی فوج. کہا کہ ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، میرا رب میری ہدایت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کے وعدے پہ یقین ہے. جب قوم نے استقامت دکھائی، ڈٹ گئے، جم گئے، جمے رہے، پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، کیا ہوا پھر؟ پھر خدا نے وہاں پہ معجزہ دکھایا. اور معجزہ کیا دکھایا؟ کہ وہ دریا جو معجزن تھا، اس میں سے خشکی کا راستہ بنا اور وہ وہاں سے دریا پار کر گئے. اور وہی خشکی کا راستہ، فرعون حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہوئے اس راستے پہ گیا، لیکن حضرت موسیٰ دریا پار کر چکے تھے. یہ بیچ دریا پہنچا تو خدا نے حکم دیا، پانی مل گیا اور یہ غرق ہو گیا. یعنی ایک ہی معجزے سے خدا نے فرعون کو نابود بھی کیا اور موسیٰ کو موسیٰ اور ان کے قوم کو نجات بھی دی. لیکن کب؟ کب؟ کہ جب ڈٹے رہے، استقامت کی. اور پھر یہ قوم، انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع ملے تو بنی اسرائیل کے جو قصے ہیں اس پہ روشنی ڈالوں. وہاں بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ جتنے بھی حالات و واقعات پیش آئے وہ سب میری امت کے ساتھ پیش آئیں گے. النال و بالنال، یعنی قدم با قدم وہی بہانے، وہی چیزیں، جو کچھ بھی حالت ہے بنی اسرائیل کے، وہ ہمارے ساتھ، ہمارے درمیان موجود ہیں. پھر یہی قوم حضرت موسیٰ لے کے آگے چلے، کوہ طور پہ گئے، خدا نے بلا لیا 30 راتوں کے لیے، 10 راتوں کا اور اپنی طرف سے اضافہ کیا. کیا ہوا؟ یہ پھر دوبارہ سے بچڑا پرست بن گئے، گوسالہ پرست بن گئے، ایک گائے کی پرستش کرنے لگے اپنے ہاتھوں سے جس کو بنایا. پھر ان کا زوال شروع ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ، قوموں کی زندگی میں عروج و زوال آتا ہے، لیکن اتنا بتدریج ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام خمینی نے وہ فعل خیرات جس کو اس آیت میں بیان کیا ہے، قوموں کی اجتماعی زندگی فعل خیرات یہ ہے کہ وہ اپنی سیاسی طاقت کو پہچانیں، شعور کو پہچانیں، اپنی طاقت و توانائی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے امکانات و وسائل کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کو وہ کامیابی نصیب ہو کہ جو خدا نے ان کے مقدر میں لکھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ان اللہ لا یغیر بانسان نہیں کہا، ان اللہ لا یغیر بشخص و فرد نہیں کہا، ایک فرد کی حالت نہیں بدلیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، ایک قوم کی حالت نہیں بدلیں گے جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلے. تو اپنی حالت بدلنے کے لیے سب سے پہلے سیاسی شعور ہونا چاہیے. جو کچھ بھی آپ کو بین الاقوامی سطح پہ نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی پاکستان میں نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی دہشت گردی کی صورت میں نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی کرپشن اور لوٹ کھسوٹ کی شکل میں نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی دھاندلی کی صورت میں آپ نے دیکھا، یہ سب اقتصاد اور معیشت کو اپنے قبضے میں لینے کے بہانے ہیں. بڑی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہم اس مارکیٹ پر قبضہ کریں کہ پاکستان مشرقی ایشیائی ریاستوں کے لیے جو روس سے آزاد ہوئی ہیں، اس مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے پاکستان اور پھر افغانستان اور اس کے ذریعے سے پھر ازبکستان اور دوسرے راستوں تک جانا. تو یہ اقتصادی جنگ ہے. یہ در حقیقت اس کے لیے وہ کیا کام کرتے ہیں؟ اس کے لیے جھوٹی ثقافتوں کو ہم پہ مسلط کرتے ہیں. جھوٹی ثقافت کو ہم پہ مسلط کیا جائے گا. گلوبل ورلڈ کا جو نعرہ دیا گیا کہ ہم ایک ولیج بنا دیں گے, گاؤں بنا دیں گے دنیا کو, اور انہوں نے یہی کیا کہ جناب پوری دنیا کو سمیٹ کر ایک مانیٹر کے پیچھے, ایک اسکرین کے پیچھے لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جہاں چاہیں جیسے چاہیں دسترس حاصل کریں. میں اس ٹیکنالوجی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, لیکن در حقیقت یہ نعرہ تھا کہ ہم جھوٹی ثقافت کو تم پہ مسلط کریں گے, تمہارے نوجوان ہمارے دیے ہوئے فیشن کی پیروی کریں گے, ان کے بالوں کا انداز ہمارے دیے ہوئے انداز کے مطابق ہوگا, جس طرح ہم انہیں چاہیں گے پہنائیں گے, جس طرح ہم چاہیں گے انہیں بٹھائیں گے, جس طرح ہم چاہیں گے انہیں نچائیں گے. یہ انہوں نے کیا اور اس میں کامیاب بھی ہیں. جھوٹی ثقافت کو, مارکیٹنگ کو, اور اس کے بعد ملبوسات کو, اور پھر مختلف اشیاء زندگی کی ایک جھوٹی کمپین کو ہماری زندگی میں داخل کیا کہ جناب فلاں چیز کو فلاں مقام سے لاؤ گے تو بہتر ہوگا, تاکہ آپ ان کی چیزیں خریدنے کے عادی بن جائیں, مجبور ہو جائیں, اور جب مجبور ہو جائیں گے تو پھر انہی کے غلام ہو جائیں گے, اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہوگا. تو یہ تمام کھیل جو ہے, جو شام میں کھیلا جا رہا ہے, ایران کے خلاف ہے, حزب اللہ کے خلاف ہے, یمن کے خلاف ہے, بحرین کے خلاف ہے, مصر کے خلاف ہے, ترکی میں ہو رہا ہے, یہ جو کچھ بھی ہے یہ در حقیقت اسی لیے ہے کہ وہ اقتصاد کو قابو میں لینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں مسلمان سوتے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, روزے رکھتے رہیں, شب بارات میں عبادت کرتے رہیں, شب معراج میں عبادت کرتے رہیں, علم اٹھاتے رہیں, عزاداری کرتے رہیں, لیکن دنیا سے, سیاست سے, شعور سے, دشمن سے, دوست سے, کون دوست ہے کون دشمن ہے, کون سیاست میں آگے آ رہا ہے, کس کو ووٹ دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے, کون سی سیاسی جماعت ہماری دوست ہے, کون سی حریف ہے, کون سی رقیب ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. لیکن امام خمینی نے بتایا, سمجھایا کہ قوموں کی زندگی درحقیقت ان کے شعور سے وابستہ ہوتی ہے. حدیث میں بھی ہے کہ ایک انسان کی قیمت در حقیقت اس کا وہ شعور ہے, اس کی عقل ہے. انسان اپنی عقل کی بنا پر محاسبہ کیا جائے گا, اسے جنت و جہنم دیا جائے گا. اس لیے بے عقل, دیوانے, پاگل انسان کا کوئی محاسبہ نہیں ہے. بچہ اگر مر جائے, ممیز نہ ہو, نابالغ ہو, تو اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے عقل نہیں ہے, اسے شعور نہیں ہے, اسے ادراک نہیں ہے, اسے سمجھ نہیں ہے. لہذا تو انسان کی قدر و قیمت اس کی عقل و شعور و بصیرت آگاہی سے, ایک قوم کی بھی قدر و قیمت و شعور در حقیقت اس کی بصیرت آگاہی سے, شعور سے, عقلی صلاحیتوں پر استفادہ کرنے سے. اس بنا پر امام خمینی نے جو یہ نعرہ دیا کہ قوموں کی اجتماعی زندگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے الحمدللہ پاکستان کے شیعوں نے دیر آیت درست آیت اس کو سمجھا اور اس کارواں میں شامل ہوا. انشاءاللہ بڑی بڑی منزلیں ہیں, یہ ابتدائے عشق ہے, اس کے لیے ہمیں بڑی بڑی قربانیاں دینی ہوں گی, آگے بڑھنا ہوگا. اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے تمام سامعین کو جہاں موجود ہیں, رہبر معظم کے اس جملے کی جانب آپ کی توجہ کو منظور کرا کہ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ سیاسی بصیرت و شعور کا حامل ہر شخص کو ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ سیاستدان بنیں, سیاست میں آئیں, لیکن سیاسی بصیرت و شعور ہونا چاہیے, سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ہم کس کو ووٹ دیں, کس سے دوستی کریں, کون دوست ہے کون دشمن ہے. امام خمینی کے بہت سارے اجتماعی پیغامات ہیں, دشمن شناسی ہے, دوست شناسی ہے, اور اسی طریقے کے بہت سارے. بہرحال وقت کے دام میں گنجائش نہیں ہے, دوسرے خطابہ بھی آ گئے ہیں, اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ کہ خدا نے کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, ہم نے ان پر وحی کی ہے نیک کاموں کی. قوموں کی اجتماعی زندگی میں نیک کام یعنی اپنی طاقت و قدرت کو پہچاننا, اپنے شعور کو پانا, اپنے دشمن کو پہچاننا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی وضع کرنا, اتحاد, اتفاق, انسجام, محبت, ہمدلی, بھائی چارگی, تمام چیزیں. اس بنا پر امام خمینی کا یہ دیوانارہ ہے. الحمدللہ ہم نے سمجھا
اور مجلس وحدت المسلمین نے شعور ہمیں دیا, علامہ عارف حسین الحسینی فرزند امام خمینی نے یہ شعور ہمیں دیا. انشاءاللہ ہم اسی شعور کے ساتھ تحیات باقی رہیں گے, قائم و دائم رہیں گے, اپنا سفر جاری و ساری رکھیں گے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت امام خمینی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے, اسے سمجھنے اور اس کی کما حق و ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں امام خمینی کے سچے پیروکاروں میں سے اور ان کے بیٹوں میں سے قرار دے جو ان کے پیغام کو آگے آنے والی دنیا تک پہنچائیں گے. اس لیے کہ خداوند عالم نے اگر ہمیں عصر خمینی میں پیدا کیا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عصر خمینی میں امام خمینی کی خصوصیات و مکتب و راستے و راہ و روش و منش و تعلیمات و فکر و تفکر اور طرز عمل کو آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.